نہ معلوم وہ کون سا حادثہ ہے جس نے دلوں کو کچھ اس طرح سے مجروح کر دیا ہے کہ اب نہ کسی ذاکر کی ضرورت ہے، نہ کسی عالم کی ضرورت ہے، بلکہ یہ آنکھیں اس محبت اور عشق میں بے بس روتی نظر آتی ہیں۔ کربلا کے اس عاشق خدا نے، عاشق الہی نے دلوں میں کچھ ایسا عشق پیدا کیا ہے، کچھ ایسی محبت پیدا کر دی ہے کہ جو ہی یہ چاند نظر آتا ہے، مومن اس چاند کو دیکھ کر یہ کہتا ہے، السلام علیک یا ابا عبد اللہ۔ ہر مومن کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے، کوئی چیخ پکار کے یہ کہتا ہے، السلام علیک ایہا الغریب، السلام علیک ایہا المظلوم، السلام علیک ایہا الشہید۔ یہ آہ و بکا کیوں ہے؟ یہ گریہ و زاری کیوں ہے؟ یہ چاند کون سا پیغام لے کر آتا ہے؟ آئیے اسی چاند سے پوچھتے ہیں، اے چاند، یقیناً تو اس دن طلوع ہوا ہے کہ جس دن کے متعلق زیارت میں ہم یہ کہتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، لقد عظمت المصیبۃ علی السماوات والارض، کہ کچھ ایسی مصیبت اس دن آئی کہ جو زمین اور آسمان پہ بھاری گزری، کچھ ایسی مصیبت آئی کہ جو دن اور رات پہ بھاری گزری ہے، کچھ ایسی مصیبت جس پہ آسمان نے بھی گریہ کیا ہے۔ عزاداروں، صرف آپ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے ہیں، یہ وہ دن ہے جس دن زہرہ مرضیہ بکی چھوڑ دیتی ہے، مدینہ چھوڑ دیتی، یہ وہ دن ہے جس دن امام زمان مظلوم کی یاد میں، اپنے جد امجد کی یاد میں عزادار بن کے بیٹھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم کیوں صف عزا بچھا کے بیٹھتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر ماتم خانوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ حسینیہ میں کیوں آ جاتے ہیں؟ عزاداری کے مقام پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ معلوم ہے کیوں آتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس لیے آ جاتے ہیں تاکہ فرزند زہرا کو پرسا دے، فرزند حسین کو پرسا دے، ان کی بارگاہ میں جا کر کہیں، اے وارث حسین، اے تمام مظلوموں کے وارث، اے تمام شہیدوں کے وارث، آپ کو ہمارا پرسا ہو۔ یہ جب ہم ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے چاند نکلنے کے بعد، ایک دوسرے سے کہتے ہیں، عظم اللہ اجورنا و اجورکم فی مصاب الحسین، اللہ آپ کو بہترین اجر دے امام حسین کی مصیبت پہ۔ عزاداروں، کبھی تو اپنے مولا کی بارگاہ میں یہ کہیں، عظم اللہ اجورنا و اجورک فی مصاب الحسین، ہم تو پھر بھی ملتے ہیں ایک دوسرے سے، مل کر گلے لگا کے اپنے مولا کا پرسا دیتے ہیں، لیکن وہ جو تنو تنہا مصیبت گزار رہا ہے، وہ امام کی جو تنہائی کے عالم میں اپنے جد امجد کا گریہ کر رہے ہیں، ان پر ہمارے سلام ہوں۔ آج کی اس مجلس کے آغاز میں بارگاہ خدا میں یہ دعا کرتا ہوں، پروردگارہ، یہ آنسو جو غم حسین میں بہ رہے ہیں، تمام مومنین کو اس کا بہترین اجر نصیب فرما۔ پروردگارہ، آج کے اس آغاز کو بہترین آغاز قرار دے۔ پروردگار، وہ سال کے جو غم حسین کے آنسوؤں کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، اس سال میں غم حسین کے سوا کوئی غم ہمیں عطا نہ فرما۔ پروردگار، اس مصیبت کے علاوہ دنیا کی کسی مصیبت میں ہمیں مبتلا نہ فرما۔ پروردگار، دنیا کے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ سب مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں. عزیزان گرامی، عشرہ محرم کا آج آغاز شب اول سے ہو رہا ہے، اور عشرہ محرم اپنے ساتھ ایک عظیم پیغام لے کر آتا ہے. عشرہ محرم ایک جہاد کی یاد میں ہے، ایک شہادت کی یاد میں ہے. ماہ محرم الحرام جہاد اور شہادت کا مہینہ ہے، ایثار اور قربانی کا مہینہ ہے. ماہ محرم الحرام ایک ایسے اسوہ کی یاد ہمیں دلاتا ہے کہ جس نے کائنات میں ایک نئے جہاد کی بنیاد رکھی. ماہ محرم الحرام ایک ایسی تاریخ پھر دہراتا ہے کہ جس تاریخ نے انسانیت کو زندہ کیا. لہذا شاعر یہ کہتا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین انسانی فطرت کا چراغ ہے، حسین انسانی شعور کے لیے چراغ ہے. لہذا پیغمبر نے فرمایا، ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات. حسین وہ چراغ ہیں، مصباح الہدا ہیں، کہ جو جب جلتا ہے تو پوری کائنات کو ہدایت کے ساتھ روشن کرتا ہے، اور حسین وہ سفینہ نجات ہیں کہ جس سفینے پہ جب انسان سوار ہو جاتا ہے تو یہ حسین اس کو جنت کے کنارے تک پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ایک عظیم تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. عزاداری ایک رسم نہیں ہے، عزاداری ایک تحریک ہے. عزاداری ایک انقلاب برپا کرتی ہے، عزاداری انسانی شعور کو جھنجھوڑتی ہے، عزاداری انسانی فطرت کی پاکیزگی کا سبب ہے. عزاداری پھر سے انسانوں کو اللہ کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لہذا اس عزاداری کو کم قیمت نہ سمجھا جائے. وہ تمام رسوم کہ جو آئمہ علیہ السلام سے منقول ہوئی ہیں، ان تمام رسوم کو پورا کرنے کی کوشش کریں. کوشش کریں ان ایام میں ہر فعل کو، ہر عمل کو نہ صرف ایک رسم سمجھ کر بلکہ عبادت سمجھ کر، ایک مقصد سمجھ کر، ایک مقصد کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے عزاداری کو انجام دیں. عزاداری کا انجام دینا ایک فریضہ ہے. ہمارے علماء نے فرمایا، عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے. یعنی اگر عزاداری کو ہمارے دین سے نکال لیا جائے تو ہماری شہرگ حیات کو ہم سے کاٹ دیا گیا. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عزاداری سے پھر دوبارہ دین زندہ ہوتا ہے. حسین نام ہے دین کا، اور دین نام ہے حسین کا. مظلوم کربلا نے اپنی ذات کو اسلام میں کچھ اس طرح سے ضم کر دیا کہ نہ حسین کو اسلام سے جدا کیا جا سکتا ہے، نہ اسلام کو حسین سے جدا کیا جا سکتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی تصویر ہیں. اگر کوئی اسلام کو دیکھنا چاہے تو اسے حسین کے ذریعے دیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی اسلام کو دیکھنا چاہیے تو اسے حسین کے ذریعے دیکھنا چاہیے. صلوات پڑھنا ایک مرتبہ.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اپنی اس عشرے کی گفتگو کا موضوع جہاد ہے. سب سے پہلے میں اپنے ہدف کو بیان کرتا ہوں کہ میں نے جہاد کے موضوع کو انتخاب کیوں کیا ہے. جہاد حقیقت میں وہ امر ہے، جہاد وہ رکن ہے اسلام کا کہ جو تمام ارکان اسلام میں اس کا شعبہ پایا جاتا ہے، اس کا اثر موجود ہے، تمام ارکان اسلام کی زندگی کا سبب ہے، جہاد اسلام کی زندگی کا سبب ہے. اگر جہاد کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام ایک کھوکھلا مذہب ہے کہ جس میں روح نہیں پائی جاتی، ایک ایسا جسم کہ جس میں روح موجود نہ ہو. جہاد روح اسلام ہے، جہاد حیات اسلام کا نام ہے. اگر اسلام سے جہاد کو نکال لیا جائے تو یہ زندہ اسلام نہیں ہے، مردہ اسلام ہے. لہذا یہ ایام چونکہ ایک عظیم جہاد کو یاد کرنے کے ایام ہیں، جہاد کو سمجھنے کے لیے، حقیقت جہاد سے آگاہ ہونے کے لیے، معرفت جہاد کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں. یہ فرصت میں نے اپنے لیے اور اپنے برادران کے لیے بہترین فرصت سمجھی کہ جس میں ہم اس عظیم رکن اسلامی کے متعلق، اس حیاتی امر سے متعلق، روح اسلام سے متعلق گفتگو کرنا ضروری سمجھا ہے. اور اس کا سبب کیا ہے، کیوں اس کے لیے بحث کرنا ضروری ہے، آج اس زمانے میں اس سے متعلق گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے؟ عزیزان گرامی، آج اس زمانے میں اگر کبھی جہاد کا نام لیا جائے تو کچھ ایسے نام سامنے آتے ہیں کہ انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ جہاد بھی رکن اسلام ہونا چاہیے. اگر جہاد کا نام لیا جائے تو کہیں طالبان کا نام آ جائے گا. اگر جہاد کا نام کبھی ٹی وی پہ آ جائے تو القاعدہ کے ساتھ آتا ہے. کچھ ایسے منحوس شعروں کے ساتھ جہاد کو ملا دیا گیا، جہاد کے مفہوم کو بدل دیا گیا، جہاد کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا، یہاں تک کہ آج اسلامی ممالک کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس جہاد کو اپنے نصاب سے ہی نکال دیں، اس کے متعلق گفتگو ہی نہ کی جائے. اس لیے کہ اگر جہاد کا نام یہ ہے، جہاد اگر کمر پہ بارود باندھ کے، بام باندھ کے مسجدوں اور امام بارگاہوں میں جا کر بام پھاڑنے کا نام ہے، تو یقیناً ایسے جہاد کو ہمیں صفحہ ہستی سے نکال دینا چاہیے، ہمیں اپنی کتابوں سے نکال دینا چاہیے، ہمیں اس کے متعلق گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یقیناً مسلمان ایسے جہاد سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے شرم محسوس کرے گا. انہوں نے چہرہ جہاد کو اس طرح سے مسخ کر دیا ہے کہ آج مسلمان جہاد کا نام لینے سے شرم محسوس کرتا ہے. یہ تمام وہ غبار کہ جو جہاد کے چہرے پہ ہے، وہ تمام بادل کہ جو جہاد کے چہرے پہ چھائے ہوئے ہیں، یہ جتنے شبہات اس جہاد سے متعلق پیدا ہو چکے ہیں، اگر حقیقت جہاد کو واضح طور پر بیان نہ کیا جائے تو یقیناً ہمارا آنے والا نوجوان، ہمارے بچے یہ تصور کریں گے کہ جہاد حقیقت میں لڑائی، جنگ کرنے کا، کشت و کشتار، خون بہانے کا نام ہے. اور اگر خون بہانے کا نام جہاد ہے تو ایسے جہاد سے ہر آدمی دستبردار ہونے کو تیار ہے. وہ جی نہیں چاہے گا اس کا کہ وہ ایسا کام کرے جس سے خون خرابہ ہو. خون خرابے سے انسان کو نفرت ہے، اور کیا اسلام کو خون خرابے سے محبت ہے؟ کیا اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو انسان کو خون خرابے کی طرف دعوت دیتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یقیناً اسلام امن کا مذہب ہے، پیغام امن ہے، پیغام محبت ہے، انسانوں کے شعور بیدار کرنے کے لیے ہے، انسانوں کو زندگی دینے والا مذہب ہے، انسانوں کو مارنے والا مذہب نہیں ہے. لہذا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے من احیا النفس کانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو زندہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. صلوات پڑھیں آپ حضرات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یعنی انسان کی زندگی اسلام کے لیے اتنی قیمتی ہے. میں مثال عرض کروں، فقہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کبھی دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوں اور کسی انسان کو ڈوبتے ہوئے دیکھ لیں، تو اگر آپ اس کو بچا سکتے ہوں اپنی جان کو بچا دے کے ساتھ ساتھ، ایسا نہ ہو کہ جب آپ کسی کو بچانے لگیں تو خوب پہلے ڈوب جائیں، اگر کسی کو تیراکی نہ آتی ہو تو خوب بہرحال وہ کسی کو بچاتے ہوئے خوب بھی ڈوب سکتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے خود اپنی جان کو بچاتے ہوئے اگر نفس انسانی کو بچایا جا سکتا ہو تو فرد پہ واجب ہے شرعاً کہ وہ اس کی جان کو بچانے کی کوشش کرے. یہاں نہ مسلمان ہے نہ غیر مسلمان، انسان ہے. انسان کی بقا کے لیے اسلام نے اس کو واجب قرار دیا کہ مسلمان اس مقام پر نفس کی بقا کے لیے کوشش کرے، جان کے بچانے کے لیے کوشش کرے. اور اسلام تو صرف انسانیت کی جان بچانے کی بات نہیں کرتا ہے، اسلام تو وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے اگر آپ کسی جگہ صحرا میں موجود ہوں، آپ کے پاس پانی موجود ہو اور ساتھ آپ کے ایک کتا موجود ہو، کتے کی جان خطرے میں ہو، آپ اس پانی سے دو قسم کے استفادے کر سکتے ہیں. ایک وقت اس پانی کو کتے کو دے کر اس کی جان بچا سکتے ہیں، ایک وقت اس سے وضو کر سکتے ہیں. وضو کرنا بھی واجب ہے، اس کی جان بچانا بھی واجب ہے. تو عزیزان اکرام یہاں پر کس کو ترجیح دی جائے؟ اسلام یہ کہتا ہے وضو کے بدلے میں تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک حیوان کی جان خطرے میں جب ہو تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. یہاں پر حکم یہ ہے کہ انسان اس پانی کو اس کی جان کے بچانے کے لیے استعمال کرے اور خود تیمم کر کے نماز پڑھے. وہ اسلام جس نے حیوانات کی جان کو اتنا قیمتی سمجھا ہے، وہ کیا انسانوں کے قتل کے متعلق حکم دے سکتا ہے؟ جہاد انسانوں کے قتل کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد انسانوں کی حیات کا نام ہے. لہذا کربلا کی تاریخ کے ایک انوکھے جہاد کی بنیاد رکھنے والی ذات، میں نے اس کے لیے جو کلمہ استعمال کیا ہے، ایک منفرد جہاد، ایک انوکھا جہاد کہ جس کے لیے تاریخ میں ایسا جہاد نہیں پایا جاتا، اس کی بنیاد رکھتے ہوئے سید الشہداء وصیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انی ما خرجتو اشرا ولا بطرا، کہ میں کسی فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں کسی شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں خون بہانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. تو عزیزان گرامی نتیجہ تو ہم نے دیکھا، خون بہا، لیکن کیا ابا عبداللہ الحسین کا مقصد خون بہانا تھا؟ نہیں، امام گھر سے خون بہانے کے لیے نہیں نکلے تھے، امام گھر سے شر پھیلانے کے لیے نکلے تھے. معاذ اللہ معاذ اللہ، امام کی ذات اس سے کہیں بلند تر ہے کہ اس سے کبھی فساد کا تصور کیا جا سکے. امام مصلح قوم ہے، اصلاح کے لیے نکلتا ہے، فساد کے لیے نہیں نکلتا. بس امام نے جب ابتدا میں ایک شے کی نفی کی ہے تو اس نفی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاد حقیقت میں فساد کا نام نہیں ہو سکتا ہے، جہاد خون بہانے کا نام نہیں ہو سکتا ہے، جہاد شر کا نام نہیں ہو سکتا ہے. اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جس نے جب قصاص کے متعلق گفتگو کی. قصاص کس کو کہتے ہیں؟ اگر کبھی کسی آدمی کو کوئی ناحق قتل کر دے تو اس قتل کے بدلے میں وہ شخص کے جس نے قتل کیا ہے اس کا قصاص کیا جائے، اس کو بھی وہی سزا دی جائے. جو عمل اس نے انجام دیا ویسا ہی اس کے ساتھ عمل انجام دیا جائے. اگر اس نے ایک نفس کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی ویسے ہی قتل کیا جائے. لہذا جب 19 کی صبح، 19 ماہ مبارک رمضان کی صبح، مولا کائنات امیر المؤمنین کو ضرب لگی تو حضرت نے اس ضربت کے بعد اپنے فرزند ارجمند کو ایک وصیت کی ہے. اس وصیت کے کلمات میں میرے مولا یہ فرماتے ہیں، اگر میں زندہ رہا تو میں علی بہتر جانتا ہوں کہ مجھے اپنے قاتل کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، میں خود فیصلہ کروں گا. لیکن اے میرے بیٹے، اگر میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں تو اس نے میرے سر پہ ایک وار کیا ہے. اللہ اکبر. دیکھا، عدالت جب اپنے اس مقام پر پہنچتی ہے کہ وہ الہی عدالت بن جائے تو پھر میرے مولا یہ فرماتے ہیں، اس نے میرے سر پہ ایک ہی وار کیا ہے. اے میرے بیٹے حسن، ایک سے زیادہ وار اس پہ نہ کیا جائے. اگر ایک وار سے اس دنیا سے اٹھ گیا، بہرحال اس کا مقدر، اگر بچ گیا تو بھی اس پہ رضا خدا ہے. یہ وہ قصاص ہے، یعنی جیسے مارا گیا ویسے مارا جائے، جتنا مارا گیا اتنا ہی مارا جائے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اس قصاص سے متعلق قرآن ہی کہتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں بھی زندگی ہے. معلوم ہوتا ہے اسلام نظام زندگی ہے. اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ جس کی قتال میں بھی انسانوں کے لیے زندگی ہے، قصاص میں بھی زندگی ہے. وہ انسانوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، انسانوں کی زندگی چاہتا ہے، انہیں مارنا نہیں چاہتا ہے. قتال بنیاد اسلام نہیں ہے، اسلام کی بنیاد قتال پہ نہیں ہے، جنگ کرنے پہ نہیں ہے، خون بہانے پہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کی بنیاد حیات پہ. لہذا عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں، انی ما خرجت عشرا ولا باطرا، میں تو ہرگز اس کے لیے نہیں نکلا. بس جہاد سے متعلق بحث کرنے کا مقصد، آج اس زمانے میں جہاد کے متعلق وہ تمام شبہات کہ جو ذہنوں میں پیدا کر دیے گئے، آج مغربی معاشرے میں جہاد سے متعلق دوسرے لوگ جو جانتے ہیں وہ ایک غلط تصور ہے. اس غلط تصور کی جگہ صحیح تصور کو جائے گزین کرنا ہمارا فریضہ ہے. ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے جہاد کا بھی تعارف کروائیں، مجاہد کا بھی تعارف کروائیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ چہرے کہ جن کا جہاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ مجاہد بن کے سامنے آ جائیں. اور اس کو بھی عرض کروں گا کہ اس جہاد کے چہرے کو آیا آج مسخ کیا گیا، یا یہ کہ گزشتہ تاریخ میں ابتدائے اسلام میں مسخ کر دیا گیا؟ کیا آج اس زمانے میں یہ طالبان وجود میں آئے ہیں، یا طالبان ایک تاریخی حقیقت ہے؟ عزیزان گرامی، ہم اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو یہ طالبان آج کی حقیقت نہیں ہے، یہ طالبان صدر اسلام میں وجود میں آ گئے تھے. یہ وہی منطق، وہی لاجک ہے کہ جو کبھی خوارج کی لاجک تھی آج اس وجود میں سامنے آ گئی. جو لوگ کبھی امیر المؤمنین سے اور معاویہ سے، دونوں سے جنہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا، آج ایک ایسا گروہ کہ جو یہ کہتے ہیں نہ سنی نہ شیعہ، دیکھا بالکل ایک ہی جیسی لاجک ہے، ہم جہاد کے قائل ہیں. بس جہاد سے متعلق گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان ایام میں، کہ جو ایام جہاد ہیں، آغاز جہاد ہے محرم، محرم طلوع جہاد کا نام ہے، محرم جہاد کے چہرے سے نقاب اٹھانے کا نام ہے، محرم وہ مہینہ ہے کہ جس نے جہاد کو کچھ اس طرح سے زندگی دی ہے کہ کبھی اس جہاد کو مارا نہیں جا سکتا. حسین نے جہاد کو اس طرح سے زندہ کر دیا ہے کہ رہنے والی نسلیں راہ حسین پہ عمل کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے جہاد کریں گی کہ وہ مجاہدین اسلام وجود میں آئیں گے کہ جن کے سامنے بڑی طاقتیں بھی نہیں ٹھہر سکیں گی. لہذا ابتدا میں سورہ حجرات کی 15 آیت کو آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، آج اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ خلاق کائنات سورہ حجرات کی 15 آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ تحقیق مؤمنین فقط وہ لوگ ہیں، انما کے ساتھ جہاں پر بھی کوئی جملہ بعد میں آتا ہو، بعد میں آنے والا جملہ ایک حصر کو بیان کرتا ہے، حصر کو بیان کرتا ہے، یعنی جو مطلب اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے وہ منحصر ہے اسی میں، اس میں کوئی اور فرد شامل ہو نہیں سکتا ہے اور اس میں سے کسی کو خارج بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. مثلا فرض کریں ہم یہ کہیں کہ آج کی اس مجلس میں صرف آئی سی کے ممبر آئے ہیں، اگرچہ دوسرے لوگ بھی سارے محترم ہیں، میں صرف ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. اگر ہم یہ کہیں آج کی اس محفل میں صرف آئی سی کے لوگ آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ کوئی خارج سے آیا ہے نہ کوئی آئی سی سے خارج ہوا ہے. مثال عرض کرتا ہوں، قرآن کریم یہ فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ کے ذہن نشیب کرنے کے لیے مطلب کو، کہ ہمیشہ آپ اس مطلب کو یاد رکھ سکیں، وہاں پر آیت کا آغاز انما سے ہوا ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، یا یہ کہیں اللہ ہی نے ارادہ کر لیا ہے. ہمارے بزرگ عالم دین علامہ نقن یہ فرماتے تھے کہ یہاں پر یہ انما کا کلمہ آیت کے مختلف مقامات پر نافذ کر کے ہم مختلف مطالب کو لے سکتے ہیں. کبھی ہم یہ کہیں کہ اللہ ہی نے ارادہ کیا ہے، کبھی ہم یہ کہیں اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے، تمہیں ہی پاک و پاکیزہ کر دے. یعنی اللہ کی ذات یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اے اہل بیت اطہار، صرف اس ذات نے ارادہ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص آپ کی طہارت کی ضمانت نہیں دے سکتا، یعنی اللہ ہی کی طرف سے آپ کو ضمانت دی گئی. دوسرا مطلب ہم اس یہ لے سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ اہل بیت کی طہارت کا، صرف اہل بیت کی طہارت کی ضمانت لی ہے، یعنی دنیا کے کسی انسان کی طہارت کی ضمانت اللہ نے نہیں دی ہے. اہل بیت اطہار, وہ اللہ آپ کی طہارت کی ضمانت لے رہا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس طہارت میں کوئی اور شامل ہو سکتا ہے, نہ ان اہل بیت سے کوئی شخص خارج ہو سکتا ہے, یہی اس طہارت کے لائق ہیں. اب اگر میں یہ کہوں اس طہارت میں نہ آدم شریک ہیں, نہ نوح شریک ہیں, نہ ابراہیم شریک ہیں, نہ موسیٰ شریک ہیں, نہ عیسیٰ شریک ہیں, کائنات کے تمام انبیاء کو خاتم الانبیاء کے علاوہ سب کو نکال کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طہارت کی ضمانت پروردگار نے اہل بیت کے لیے دی ہے ویسی طہارت کی ضمانت کسی اور کے لیے نہیں دی ہے.
بلند
ایک وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں اہل بیت کے لیے کلمہ حصر ہے, یعنی اہل بیت پاک و پاکیزہ ہیں, صرف اہل بیت پاک و پاکیزہ ہیں. کبھی ہم کلمہ حصر کو طہارت پہ لے جا سکتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں اہل بیت اطہار آپ کو صرف پاکیزہ کر دیا ہے. یعنی اللہ نے گواہی دے دی کہ ان کی پاکیزگی, ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہیں. بس اہل بیت کی خصوصیت, اہل بیت کی فضیلت عصمت ہے, طہارت ہے, پاکیزگی ہے. لہذا سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون, تحقیق مؤمنین صرف وہ لوگ ہیں, الذین آمنوا, کہ جو ایمان لاتے ہیں, باللہ اللہ پہ, ورسول ہی اور اس کے رسول پہ, ثم لم یرتابوا, پھر وہ کبھی بھی اس پہ شک نہیں کرتے, وَيُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, اور وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ, فی سبیل اللہ, ان کے جہاد کا مقصد بھی واضح ہے, وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اولئک هم الصادقون, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے لوگ ہیں. صلوات پڑھنے آپ حضرات,
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی, قرآن کریم مؤمنین کا تعارف کروا رہا ہے, اور جب کلمہ حصر کا استعمال کیا ہے تو اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مؤمنین صرف ان خصوصیات کے حامل ہیں, یہ مؤمنین ہی کی خصوصیت ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی خصوصیت ہو نہیں سکتی ہے. تو مؤمنین کی کون سی خصوصیت ہے؟ انما المؤمنون. یہ انما المؤمنون قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. اب حضرات ایک آیت کو سب جانتے ہیں, یقیناً ہر مومن اس آیت کو جہاں پر انما المؤمنون استعمال ہوئے اسے جانتا ہے. کوئی گیس کر سکتا ہے وہ کون سی ہے؟ انما المؤمنون اخوا. سب سے آسان مثال قرآن کریم میں جہاں پر انما المؤمنون کا کلمہ استعمال ہوا ہے, انما المؤمنون اخوا, کہ تحقیق صرف مؤمنین ہیں جن میں اخوت پائی جاتی ہے, حقیقی برادری مؤمنین پائی جاتی. یا مثلا دوسرے مقام پر قرآن کریم یہ کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبهم, تحقیق مؤمنین وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے واجلت قلوبهم. یہ واجلت کا کلمہ بہت عظیم کلمہ ہے, ان کے دلوں میں جلا پیدا ہو جاتی ہے, روشنی پیدا ہو جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب ان کے سامنے قرآنی آیات پڑھ کے سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ قرآن حقیقت میں ایمان کی زیادتی کے لیے ہے, یہ دلوں کو روشن کرنے کے لیے ہے, دلوں کو بجھانے کے لیے نہیں ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ انما المؤمنون، مومن ہونا ضروری. اگر انسان مومن قرآن ہو تو قرآن سے استفادہ کرتا ہے، دلوں میں جلا پیدا ہوتی، ایمان میں زیادتی پیدا ہوتی. لیکن سورہ حجرات میں اللہ کی ذات یہ فرما رہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مؤمنین وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں پھر رسول پہ ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان کیسا ایمان ہے؟ ثم لم يرتابوا، اس ایمان کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے دلوں میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے پھر شک کی گنجائش نہیں ہے. عزیزان گرامی، اگر ایمان کو شک کے ساتھ ملا لیا جائے تو یہ ایمان ہی رہ جاتا ہے. ایمان وہ ہوا کرتا ہے کہ جہاں پر ذرا برابر شک کی گنجائش نہ رہ جائے. لیکن کچھ ایسے تاریخ میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج صلح حدیبیہ کے بعد آپ کے متعلق ہمارے دل میں ایسا شک پیدا ہو گیا کہ جو کبھی پہلے پیدا نہیں ہوا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق سورہ منافقون یہ کہتا ہے، الذین آمنوا ثم کفروا، انہوں نے ایمان قبول کیا پھر کفر کیا ہے. یعنی اگر ایمان کے بعد شک پیدا ہو جائے تو یہ شک ایمان کو برباد کر دیتا ہے. ایمان کے لیے یقین زینہ ہے، ایمان کے لیے یقین بنیاد ہے. جب تک یقین باقی رہے ایمان باقی رہے گا، جو ہی ایمان میں شک آ گیا تو ایمان ختم ہو کر رہ جائے گا. انسان کی زندگی میں کبھی شک نہیں آنا چاہیے. لہذا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں نے امامت پہ شک کیا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ان کے فیصلے کچھ ایسے فیصلے ہیں جن سے ہمیں ان کی قیادت پہ شک ہو گیا ہے، ان کی امامت پہ شک ہو گیا ہے، ان کی عدالت پہ شک ہو گیا ہے. انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اب ہمیں یقین نہیں ہے کہ ان کے فیصلے مدبرانہ فیصلے ہیں، بلکہ بسا اوقات معاذ اللہ اجولانہ فیصلے ہیں. اگر یہ شک آ جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. لہذا قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مؤمنین وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ساتھ ہی رسول پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ کی ذات نے اپنی ذات کو اور رسول کی ذات کو ایک ہی کلمے میں پرو دیا ہے. جب ایمان کا ذکر کیا تو اللہ پہ ایمان اور رسول پہ ایمان. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ رسول خدا کو خدا سے کیسے ملایا جا سکتا ہے. یہ کہتے ہیں آپ لوگ کبھی آئمہ علیہ السلام کو خدا سے ملا دیتے ہیں. بھئی ہم خدا سے نہیں ملاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جیسے اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے ویسے ہی رسول پہ ایمان لانا ضروری ہے. کیا اس بات میں کوئی شک ہے؟ اس عقیدے میں کوئی شک ہے؟ لیکن بہت سے لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے خدا پہ ایمان کچھ اور ہے، رسول پہ ایمان کچھ اور ہے. اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور رسول پہ بھی ایمان لاتے ہیں. اور ایک ہی آمنوا کے ساتھ دونوں کو بیان کیا ہے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ اللہ پہ ایمان اور رسول پہ ایمان میں ذرا برابر فرق نہیں ہے. دونوں کا ایمان ایک ہی جیسا ایمان ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ثم لم يرتابوا، پھر اس کے بعد ذرا برابر اس میں شک نہیں کرتے. یعنی شک حقیقت میں مقابل ایمان ہے. اور ثم کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، ثم ترتیب کے لیے آتا ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ فلاں صاحب مجلس میں وارد ہوئے پھر اس کے بعد مجلس سے نکل گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ مجلس میں آئے تھے پھر اس کے بعد نکلے ہیں. یہ جو پھر کا کلمہ ہے, بہت سے لوگ پھر جاتے ہیں, یہ پھر کا کلمہ جو ہے اس کے لیے ثم استعمال کیا ہے. فرمایا ثم لم يرتاب. مومنین وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں لیکن پھر نہیں جاتے, پھر اپنے اس ایمان پہ قائم رہتے ہیں, پھر ذرا برابر ان میں شک کی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے اس قرآن کو قبول کیا ہے جس قرآن نے کہا ہے لا ریب فی, اس میں ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں ہے, شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو جیسے قرآن میں کہ جو صامت قرآن ہے اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے, ویسے ہی وہ قرآن کہ جو ناطق قرآن ہے اس میں بھی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. وہ قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس میں بھی شک نہیں پایا جاتا ہے, اور جس پر قرآن نازل ہوا اس میں بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. ثم لم يرتابوا, پھر اس کے بعد وہ ہرگز اس میں شک و شبہ نہیں کرتے ہیں. رسول پہ ایمان لائے ہمیشہ کے لیے یقین ہے, اہل بیت پہ ایمان لائے ہمیشہ کے لیے یقین ہے, قیادت پہ ایمان پیدا کیا ہمیشہ کے لیے یقین ہے, رہبری پہ ایمان پیدا کیا ہمیشہ کے لیے یقین ہے. ذرا برابر شبہ ایمان کو زائل کر دیتا ہے, ایمان کی بنیادوں کو کمزور کر دیتا ہے. شک و شبہ حقیقت میں انسان کی ایمان کی بنیادوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. لہذا قرآن کریم کہتا ہے ثم لم يرتابوا, کبھی اس کے بعد شبہ نہیں کرتے, ہمیشہ یقین کی منزل پر فائز رہتے. پھر یہ فرمایا ہے وَيُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, جہاد کو ایمان کے بعد بیان کیا. ایک مومن جب تک ایسا ایمان پیدا نہ کر لے کہ جس میں شک و شبہ نہ پایا جاتا ہو, جب تک منزل یقین پہ فائز نہ ہو جائے, جہاد کے لیے قدم اٹھا نہیں سکتا ہے. اگر یرتابو کی منزل پہ ہو تو ایسے شخص کو جہاد میں ساتھ لے جانے کا فائدہ نہیں. لہذا جب سید الشہداء نے قافلہ ترتیب دینا شروع کیا, کاروان ترتیب دینا شروع کیا, تو اسی شرط قرآنی کو سامنے رکھتے ہوئے میرے مولا نے ایسے مومنین کو چنا ہے کہ جن میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ان کی منزل یقین پہ ذرا برابر فرق نہیں آئے گا. حتیٰ ایسے بچے کا انتخاب کیا کہ جس بچے کو بھی اگر ابا عبداللہ الحسین کربلا کی سرزمین میں تیروں کے سامنے پیش کریں, سے شوبہ تیر کے سامنے پیش کریں, اس سے یقین کی منزل میں ذرا برابر فرق نہ آئے. ہر ایک کے انتخاب میں میرے مولا نے بڑی دقت کی ہے. عزیزان گرامی, میرے مولا جب کاروان ترتیب دے رہے تھے نا, تو کاروان میں میرے مولا نے چن چن کے انسانوں کو رکھا ہے, اس لیے کہ وَيُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ, اپنے نفس کے ساتھ. تو میرے مولا کو دو چیزوں کی ضرورت تھی, اپنے مال کو اپنے ساتھ اٹھایا, جو کچھ امام کے پاس تھا اپنے ساتھ اٹھا لیا. حتیٰ میرے مولا نے اپنے ساتھ درہم و دینار لیے تاکہ میں جب کربلا کی سرزمین پہ پہنچوں گا تو میں کسی کی زمین میں دفن نہیں ہونا چاہتا. سید الشہداء شرعی مسائل سے بخوبی بات, یہ وہ بانی شریعت ہیں, یہ بانی فقہ ہیں, فقہ اسلامی کی بنا رکھنے والی ہستی, بنا الہ الہ حسین ہے. لہذا میرے مولا نے اپنے ساتھ مال لیا, وَأَنفُسِهِمْ, کچھ جانوں کو چنا ہے, اپنی جان کو اپنے ساتھ لیا. پھر عزیزو شاید میرے مولا نے اپنے بھیا عباس سے کہہ دیا، میرے بھیا عباس ذرا بیٹھو، نام لکھنا شروع کرو. عباس نے کہہ دیا، مولا کس کس کا نام لکھوں؟ تو ابا عبداللہ الحسین کہتے ہیں، میرے اس کاروان میں میری بیٹی سکینہ کا نام لکھ لو، میرے اس کاروان میں علی اکبر کا بھی نام لکھ لو، میرے اس کاروان میں قاسم کا نام بھی لکھ لو. شاید کبھی سوال کیا ہو، میرے مولا یہ ننھے بچوں کو اپنے ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ تو طولانی سفر پہ نکل رہے ہیں، اتنا لمبا سفر ہے، مشکلات سفر ہو سکتی ہیں، کبھی کوئی 4 سال 5 سال کے بچوں کو ساتھ لے کر تو نہیں نکلتا ہے؟ میرے مولا کہتے ہیں، میری بہن زینب کو بھی کہہ دو، میری بہن ام کلثوم کو بھی کہہ دو. تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا ابا عبداللہ الحسین یہ کیسا کاروان تشکیل پا رہا ہے کہ وہ زینب و ام کلثوم جن کے سائے کو بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج ان کو اپنے ساتھ لے کر آپ نکل رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی سکینہ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، آپ اسے بھی اپنے ساتھ لے کر نکل رہے ہیں؟ تو میرے مولا یہ کہتے ہیں، یجاہدون باموالہم وانفسہم، آج مجھے جہاد کی شوق پیدا ہوئی ہے، آج میں اپنے ساتھ اپنے مجاہدوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں. میرے مجاہدوں میں میری ننھی بچی بھی شریک ہے، میرے مجاہدوں میں قاسم بھی شریک ہے، میرے مجاہدوں میں علی اکبر بھی شریک ہے، اور عباس میرے مجاہدوں میں میرا ایک 6 ماہ کا بچہ بھی شریک ہوگا. عزادارو عجیب مجاہد اپنے ساتھ لیے ہیں میرے مولا نے. اب جب سارے مجاہدوں نے بیعت کر لی، میرے مولا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، تو آخری رات کو میرے مولا مدینہ میں اپنے نانا کی قبر پہ آتے ہیں. نانا کا روزہ میرے مولا کو بڑا پیارا تھا، یہ قبر میرے مولا کے لیے بڑی پیاری قبر تھی. عزیزو اس نانا کے ساتھ جانتے ایک ایسی محبت تھی حسین کو، کہ یہ وہ نانا ہے کہ جو حسین کو اپنے دوش پہ سوار کر کے اسی مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے. کبھی اگر حسین آ کر دوش رسول پہ سوار ہو جاتے تھے تو رسول خدا کو حکم ہو گیا، اے رسول خدا، اے حبیب خدا، تو اپنے سجدے کو کچھ اتنا طولانی کر دے کہ حسین خود تیری دوش سے اتر کر چلے جائے. عزادارو اس نانا کے روزے پہ آ کر کہتے، السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرے نانا میرا آخری سلام ہو. لیکن مقتل والوں نے لکھا ہے، میرے مولا اپنے نانا کی قبر کے پاس بیٹھ کے نہ جانے کیا راز و نیاز کیے ہیں. شاید کہا ہوگا، نانا اب تیری امت مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتی ہے، نانا اب وہ وقت آ گیا کہ میں کربلا کی سرزمین میں شہید ہونے جا رہا ہوں. عزاداروں اس عالم میں میرے مولا تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خواب کے عالم میں. اب بعد میں مولا نے اس خواب کو بیان کیا، میں نے خواب میں دیکھا میرے نانا قبر سے باہر آئے ہیں، آ کر مجھے اپنی آغوش میں لیا ہے، میری پیشانی پہ بوسہ دینا شروع کیا، میرے گلے پہ بوسہ دینا شروع کیا، کہا آ میرے بیٹے حسین میری آغوش میں آ جا. شاید ایک مرتبہ میرے مولا حسین کو اپنے نانا کی آغوش یاد آئی، پھر دوبارہ گریا کرنا شروع کیا، آ بابا وا جدہ ہوا رسول اللہ. پھر وہ زمانہ یاد آ گیا، پھر وہ شفقت یاد آ گئی، میرے مولا گریا کر رہے ہیں. پھر اٹھتے ہیں اپنے نانا کی قبر سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اپنی ماں کی قبر پہ، آ کر کہتے ہیں، السلام علیکم یا اماں ہو، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے میرا سلام ہو میری مادر گرامی، آ دیکھ تیرا بیٹا حسین اب تیری قبر سے رخصت ہو رہا ہے، اے شاید ایک مرتبہ قبر پھٹ گئی ہوگی، اے زہرا کے ہاتھ نکلے ہوگے، کہو گا میرے بیٹے حسین اے میں تجھے رخصت کرتی ہوں، اے کبھی پیشانی میں بوسے دیے ہوگے، اے عزاداروں پھر میرے مولا اپنی ماں کی قبر سے اٹھ کر اس ساتھی کے پاس آئے ہیں، اس محبت کرنے والے کے پاس آئے ہیں جس کے متعلق رسول خدا یہ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اے یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اپنے بھیا کی قبر پہ آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اے میرے بھیا، اے میرے بھیا حسن مجتبی آپ پر میرا سلام ہو۔ آخری سلام کہنے کے بعد میرے مولا اپنے گھر آتے ہیں۔ عزاداروں یہ وداع مظلوم کربلا ہے، میرے مولا جب گھر آتے ہیں عزاداروں تو گھر کے باہر کیا دیکھا، مدینہ کے لوگ گھر کے باہر آئے ہیں، آ کر گریہ وزاری کر رہے ہیں، مولا کو وداع کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، دیکھا ہر طرف ہجوم ہے، یہ گریہ وزاری ہے، جیسے آپ آج عزاداری کر رہے ہیں وداع مظلوم کربلا کے لیے مدینہ کے لوگوں نے بھی گریہ کیا ہے، عزاداری کی ہے، مظلوم کو کچھ اس طرح سے وداع کیا ہے۔ ابھی جب میرے مولا کی نظر پڑی نا تو اب چونکہ بہن نکلنا چاہ رہی تھی، زینب نکلنا چاہ رہی تھی، ام کلثوم نکلنا چاہ رہی تھی، تو عزاداروں ایک مرتبہ آ کر میرے مولا اپنے علمدار سے کہتے ہیں اے میرے بھیا عباس، اے علمدار علم کو ہاتھ میں لو، گھر سے نکلو، نکل کر اعلان کرو ایہا الناس غدو ابصارکم، اے لوگو ذرا نظروں کو جھکا لو، اے میری بہن آ رہی ہے، زینب نکل رہی ہے، ام کلثوم نکل رہی ہے، سکینہ نکل رہی ہے، اے عزاداروں لوگوں نے نظروں کو جھکا لیا، اے زینب نکلی ہے، ام کلثوم نکلی ہے، سکینہ نکلی ہے، اس طرف سے علی اکبر نکلے ہیں۔ اے عزاداروں جانتے ہو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اے عزاداروں جب محمل تیار ہو گئے نا تو محملوں پہ بٹھانے کے لیے زینب ام کلثوم کو میرے مولا خود آگے بڑھے، عباس کو کہہ دیا عباس آپ بھی ہٹ جاؤ، اے علی اکبر آپ بھی آگے سے ہٹ جاؤ۔ اے میرے مولا آگے بڑھتے ہیں، بڑھ کر زینب سے کہتے ہیں اے میری بہن زینب آؤ تم سوار ہو جاؤ، میں خود سوار کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے سلام ہو اب عبداللہ الحسین پہ کہ جس نے اپنی بہن کو سوار کیا ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر الاہد منا لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ماتم حسین۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ میں گزارش کروں گا تمام ماتمداروں سے کہ آگے آ جائیں، صفے بنا لیں، صفے بنا کر پرسہ دیں یا حسین 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 یا حسین۔ وہ حضرات جو پیچھے کھڑے ہیں اسے گزارش کروں گا آگے صف میں آ جائیے۔ بنا میں مولا
محرم کے بدلے میں چلا جا چاند، محرم کے تو بدلے میں چلا جا چاند، محرم کے تو بدلے میں چلا جا چاند، محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا
زارا کے لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم خدائی چودہ سو برس بیتے سب کہتے ہیں شکوا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر زہرا کے لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دے کے روتی ہے محرم خدائی چودہ سو برس بیتے سب کہتے ہیں شکوا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کے یہ آہوں میں گھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، گے کے جو سغرانے یہ دل ہے گزارے، زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سارے، دن رات تڑپتی ہے، دن رات تڑپتی ہے، اسے اور نہ تڑپا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، 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 بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی، ہر روز یہ نانا کو رو رو کے ہے کہتی، اکبر نہ ملا نانا، اکبر نہ ملا نانا، میں مر جاؤں یہ تنہا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، 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 بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی، ہر روز یہ نانا کو رو رو کے ہے کہتی، اکبر نہ ملا نانا، اکبر نہ ملا نانا، میں مر جاؤں گی تنہا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کے، میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے، میں ساتھ محرم کو، میں ساتھ محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، چاند محرم